أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کا ارشاد گرامی ہے کہ امامت نظام دین ہے. یہ ایک مفصل حدیث کا فقرہ ہے جو اصول کافی کے علاوہ کئی دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کو حدیث مرو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو مدینے سے خراسان مرو لے جایا گیا تھا، تو مرو میں آپ نے یہ مفصل حدیث جو تقریباً 40 صفحوں پر مشتمل ہے اصول کافی میں، اس حدیث کا ایک مختصر سا فقرہ ہے، الامامت نظام الدین، امامت دین کا نظام ہے. ہم نے اب تک جو سن رکھی ہے حدیث، وہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے جو آپ نے نیشاپور میں ارشاد فرمائی تھی کئی ہزار کے مجمع میں. مختصر سی حدیث ہے وہ حدیث سلسلۃ الذہب. یہ حدیث کافی تفصیلی ہے، 40 صفحات پر مشتمل حدیث مرو کے نام سے اصول کافی میں موجود. گفتگو کا آغاز یہاں سے ہونا ہے کہ بعض شخصیتوں کی شناخت جو ہم کو ہے، معرفت جو ہم کو ہے بعض شخصیتوں کی، اور جو معرفت حاصل کرتا ہے اس کو عارف کہتے ہیں، اور جس کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کو معروف کہتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ عارف کے اندر اتنے کمالات اور اتنے صاحب کمال عارف نہیں ہوتا کہ وہ معروف کے مقام و مرتبے کو درک کر سکے، کیونکہ معروف کی ذات اتنی بلند اور بالا ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ذات معروف عظیم و شان ہوں اور منبع فیض الہی ہو تو حق معرفت ادا نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ عارف معروف سے قریب تر ہو جائے، یعنی جو کمالات معروف میں موجود ہیں اگر عارف بھی وہ کمالات حاصل کرتا رہے تو یہ ممکن ہے کہ معروف سے کسی حد تک قریب ہو سکتا ہے، اور کسی حد تک اس کا عرفان حاصل ہو سکتا ہے معروف کا. اگر عارف کمالات سے تہی ہے، خالی ہے، وہ کمالات جو معروف میں موجود ہیں، عارف یکلق اس سے خالی ہے، کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، کوئی سنقیت دونوں میں نہیں ہے، تو معرفت کا کوئی حصہ عارف کے حق میں آنے والا نہیں. اور معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کچھ ایسے ہی ہیں کہ ان کی ذات عظیم و شان اور منبع فیض الہی، اور ہم جو ان کی معرفت حاصل کرنے کے در پہ ہیں، ہم کمالات سے تہی اور ہمارا مبلغ علمی کم. لہذا بہت سے پہلو معصوم کی ذات کے ہمارے لیے روشن نہیں ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ نورانیت جو معروف میں، جو ان ذوات مقدسہ میں، وہ نورانیت ہم میں نہیں ہے. ہم اپنے ظلمانی وجود کے ساتھ ان کی نورانی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ہمارے وجود سے ہم ظلمت کو دور نہیں کریں گے، اس وقت تک اس نورانیت کی معرفت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور ہماری جو حالت ہے، ہماری جو علمی حالت ہے، ہماری جو موجودہ حالت ہے، اس موجودہ حالت کے تحت یقینی بات ہے کہ ویسی معرفت جیسی معرفت کا حق ہے معصوم کی، ویسی حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہماری جو علمی حالت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو لہذا سنخیت پیدا کرنا ضروری ہے. اگر معروف کا عرفان ہم چاہتے ہیں تو معروف کے اندر موجود کمالات کو کما حق کہو کسی حد تک خود اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. اس وقت تک معروف کی ویسی شناخت جیسی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ویسی معرفت جیسی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, حاصل نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دے محمد و علیہ. اور معصوم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں, بہت سے ایسے پہلو ہیں جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے, خدا اور ان کے درمیان ہیں وہ بعض باتیں جو ہم سے مربوط نہیں ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہی باتوں کو جانیں جو خدا اور ان کے درمیان مخصوص ہے. یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو خدا نے ہم جیسے کم علموں پر بند کر دیا ہے. ہوتا ہے نا, کسی خاص جگہ آپ جائیے, ایگزیبیشن چلے جائیے, وی آئی پی گیٹس الگ ہوتے ہیں, عام آدمی کا داخلہ الگ ہوتا ہے, عام آدمی الگ راستے سے جاتا ہے, وی آئی پیز الگ راستے سے جاتے ہیں. تو یہ وی آئی پیز کا دروازہ ہے. وہ باتیں جو خدا اور معصوم کے درمیان خاص ہیں وہ باتیں جاننے میں ہم زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, جبکہ ہم سے مربوط ہی نہیں ہے. وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. اور وہ باتیں جو ہمارے سے مربوط ہے اس سے ہماری دلچسپی کم ہے. وہ باتیں جو یعنی وہ دروازہ جو کھولا گیا ہے ہمارے لیے, اس دروازے سے ہم داخل ہونا نہیں چاہتے, بلکہ اس دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے. جو دروازہ ہمارے اوپر بند ہے ہم اس بند دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جو دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا ہے ہم اس سے داخل ہونا نہیں چاہتے. اب یہ معروف حدیث کو ہی لے لیں آپ کہ اول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو خلق کیا تو وہ میرا نور ہے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ایک خاص زمانے میں اس کی ولادت ہوئی ہے, تاریخوں میں اس کی ولادت کا ذکر موجود ہے اور اس کی وفات کا ذکر بھی موجود ہے, تو پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے کہنے والا کہ سب سے پہلی مخلوق خدا میں ہوں. سب سے پہلے جسے اللہ نے خلق کیا, اولین مخلوق خدا میں ہوں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخوں نے اس کے پیدا ہونے کی تاریخ لکھی ہے, اس کی ولادت کی تاریخ مشخص ہے, فلاں والدین سے وہ پیدا ہوا ہے, والدین کا نام مشخص ہے, تو پھر وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اولین مخلوق ہوں. اس بات کو سمجھنے کے لیے عام علمی سطح درکار نہیں, بلکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے علمی سطح کا بلند ہونا ضروری. ایک طرف سے یوں بھی نہیں کہہ سکتے ہم, چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اولین مخلوق ہوں تو ہم یوں کہہ دیں آ کے کہ یہ والدین ہی سے پیدا نہیں ہوئے. یہ والدین سے پیدا ہی نہیں ہوئے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اولین مخلوق ہیں. یہ ایک طرف سے یہ بات ہو سکتی ہے. دوسری طرف سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اولین مخلوق ہوں تو یہ انکار ہی کر دیا جائے کہ یہ اولین مخلوق ہے ہی نہیں, کیونکہ والدین سے پیدا ہوئے ہیں اور خاص زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. تو لہذا بعض باتیں جو معصوم کے بعض پہلو ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہیں, اور ان کا پوشیدہ رہنے ہی میں ہماری بھلائی ہے. یہ بند دروازہ ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا نہیں, ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ, کیونکہ مربوط ہی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو خدا اور معصوم ایک الگ عالم کی بات ہے, ایک دوسرے عالم کی بات ہے, ہم سے مربوط ہی نہیں ہے. ہم سے یہ مربوط ہی نہیں ہے کہ وہ اول. ہم یہ اعتراف کر لیں اس مقام پر کہ ہمارا مبلغ علمی, ہماری سطح علمی اتنی بلند نہیں ہے کہ ہم اس حدیث رسول کی تشریح کر سکیں. اس کے لیے خاص علمی سطح درکار ہے. اور جب خوب اگر ہم جان بھی لیں, کہ جاننا اچھی بات ہے, ये ना कहे कि ये बंदरवाजा किसी पर खुलने वाला नहीं है, नहीं खुलने वाला है ये बंदरवाजा उन लोगों पर जो सलाहियत रखते हैं, जो वीआईपी हैं, वीआईपी के लिए दरवाजा खुलने वाला है। खूब जान भी लें जो कि अच्छी बात है, तब भी हमसे मरबूत नहीं है, खुदा और उनका मामला है, तब भी हमारी जिंदगी से मरबूत नहीं है। हां एक दरवाजा खुदावंदे आलम ने हमारे लिए मासूम के जरिए से खोल रखा है, उस दरवाजे का नाम है सीरत का दरवाजा। सीरत वो दरवाजा है जिसको जिसके लिए खुदा ने आम इजाजत रखी है कि हम सब उस दरवाजे से वारिद हो सकते हैं, उमूमी दरवाजा है, खसूसी दरवाजा नहीं है, वीआईपीज का दरवाजा नहीं है। वो दरवाजे जो बंद है वो वीआईपीज के लिए, वो वीआईपीज यानी वो खास इल्म रखने वाले लोग ही उस वादी में कदम रख सकते हैं, जो वो खास इल्म के हामिल नहीं है उनके लिए एक आम दरवाजा रखा है, और जो हमारी जिंदगी से मरबूत भी है। अगर हम वो बातें जो खुदा और उनके दरमियान में है अगर न जाने तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन ये बातें जो हमारे और उनके दरमियान मरबूत है अगर ये ना जाने तो हमारा नुकसान होने वाला है, हम नुकसान से दो चार होने वाले हैं। सीरत के दरवाजे से अगर हम वारिद ना हो, सीरत का दरवाजा अगर हम हमारे ऊपर ना खोलें तो हमारा नुकसान होने वाला है, अगर वो ना जाने तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और उसका कोई नतीजा भी अगर जान भी ले तो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये ना जाने तो यकीनन खसारे में हैं हम। अगर सीरत के पहलू को ना जाने, सीरत के पहलू को ना समझे हम, तो हम यकीनन खसारे में हैं, नुकसान उठाने वालों में। इसीलिए इमाम फरमा रहे अल इमामतो निजामुद्दीन, इमामत दीन का निजाम है, यानी बाज पहलू जो पोशीदा है वो पोशीदा रहेंगे ता वक्ती के वो मबलग इल्मी हमारे अंदर न आ जाए, वो सतह इल्मी हमारी उतनी बुलंद ना हो जाए। लेकिन सीरत का दरवाजा सबके लिए खोला गया है, आम सब उमूमी दाखिला है, सीरत सबके लिए है, क्योंकि खुदावंद आलम ने कुरान में यह फरमा दिया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल, तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल शख्सियत अगर कोई है तो वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है, लेकिन उम्मत के लिए ये दरवाजे को बंद कर दिया गया और उम्मत को ले जाकर उन दरवाजों के पास खड़ा कर दिया गया जो उम्मत के लिए बंद है, उम्मत के लिए बंद कर दिए गए वो दरवाजे। ये दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। बाज लोगों ने यह दरवाजा नफरत की बुनियाद पर बंद कर दिया, बाज लोगों ने मोहब्बत की बुनियाद पर बंद कर दिया। मिसाल देके अर्ज करूं कि घर में पड़ोस के बच्चे आते हैं हमारे पास, वो बच्चे हम नहीं चाहते कि वो बच्चे हमारे घर में आए। एक मरतबा हम गुस्से से उनको घर से हकाल दें, निकल जाओ घर से, चले जाओ अपने घर चले जाओ, ये नफरत, नफरत से हमने उनके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया, गुस्से से हमने उनके ऊपर अपना दरवाजा बंद कर दिया। एक मर्तबा हम ये कहते हैं कि नहीं, नफरत से गुस्से से नहीं बल्कि मोहब्बत से कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन तुमको बुला रहे हैं तुम चले जाओ, मोहब्बत से हमने दरवाजा बंद कर दिया। सीरत के दरवाजे के साथ भी यही हुआ, दुश्मनों ने नफरत की बुनियाद पर और दोस्तों ने मोहब्बत की बुनियाद पर दरवाजा बंद कर दिया। सीरत का दरवाजा उम्मत के लिए यह दरवाजा बंद कर दिया गया, जबकि यही दरवाजा है जो खुदा बंदे आलम ने उम्मत के लिए खोल रखा है। हर चीज के लिए एक दरवाजा है। अल्लाह की मारिफत के लिए कहा गया कि अस्माउल्लाह, अल्लाह के अस्मा अल्लाह की मारिफत का दरवाजा है, अल्लाह के अस्मा अस्माउल्लाह अल्लाह की मारिफत के लिए दरवाजा है। उसी तरह मासूम तक रसाई का जो दरवाजा हम पर खोला गया है उस दरवाजे का नाम सीरत है, और खुदा ने मासूम की रसाई के लिए, मासूम की खुदा तक रसाई के लिए एक अलग दरवाजा खोल रखा है जिसमें हमारा कोई दखल नहीं, और हमारी मासूम तक रसा, हमारी रसाई मासूम तक होने के लिए खुदा ने जो दरवाजा खोल रखा है उस दरवाजे का नाम सीरत, सीरत का दरवाजा। और सीरत जैसा हमारे जहनों में है, मामूलात जिंदगी का नाम सीरत नहीं है। जैसा कि सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि पहनते ये थे, खाते ये थे, चलते सवारी कौन सी इस्तेमाल करते थे, इन बातों का नाम सीरत नहीं है। بلکہ سیرت اسوہ کی زندگی میں حاکم اصول کہ کھاتے تو کس انداز میں کھاتے، طرز تناول کیا ہوتا، کھانے کا طرز کیا ہوتا، چلتے تو کس انداز میں چلتے، بیٹھتے تو کس انداز میں بیٹھتے، سواری پر سوار ہوتے تو کس انداز میں سوار ہوتے، اسوے کے انداز طرز کا نام سیرت ہے، نہ یہ کہ معمولات زندگی کا نام کہ صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، یہ سیرت کی کتابوں میں معمولاً یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسوہ کی زندگی پر حاکم اصول، اور وہ اصول ایسے ہیں جو زمان و مکان کے بدلنے کے ساتھ بدلنے والے نہیں، وہ ان اصولوں کا زمان اور مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عرب میں تھے، عرب میں گرمی زیادہ ہوتی تھی تو ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے جو جس سے گرمی زیادہ نہ ہو، لیکن ہمارا یا پھر ان لوگوں کا جو ٹھنڈے ممالک میں رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا وہ لباس پہننا اسوہ قرار نہیں پائے گا، آپ کی سیرت کا حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا سیرت ان اصولوں کا نام ہے جو اسوہ کی زندگی پر حاکم ہے، جو زمان اور مکان کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہی دروازہ خداوند عالم نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے، سیرت کے دروازے۔ اگر معصوم تک تم کو پہنچنا ہے تو وہ بحثیں جو تم سے مربوط ہی نہیں ہیں، ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے سیرت کا دروازہ کھولو اپنے لیے۔ اپنے لیے اگر کوئی دروازہ تم کھولنا چاہتے ہو تو وہ سیرت کا دروازہ کھولو، کہ خود خدا نے اجازت دی ہے کہ تم اس دروازے سے معصوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ معصوم تک کیوں پہنچے؟ معرفت دین اگر تم کو چاہیے تو معصوم تک رسائی ضروری ہے۔ دین کی معرفت اگر تم چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے، تو معصوم تک رسائی ضروری ہے، اور یہ دروازہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر کھول رکھا ہے۔ جبکہ دوسروں نے محبت میں چاہے نفرت میں، لیکن دروازہ تو بند کر دیا گیا امت پر، اور جس دروازے کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اور حدیث سلسلۃ الذہب جو آٹھویں امام نے ارشاد فرمائی تھی، وہاں پر نیشاپور میں، اس میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اللہ کا قلعہ ہے۔ وہ پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، میرے والد نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا ہے، جبرائیل نے خدا سے سنا ہے، اسی لیے اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، یعنی وہ کڑی جو سونے کی کڑیوں، یعنی وہ چین جو سونے کی ہے، ذہب کہتے ہیں سونے، سنہری چین یوں کہہ لیں آپ، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ کلمہ توحید میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے نجات پا جائے گا۔
نعرہ سلوات۔
لیکن فرماتے ہیں پھر کہ بے شرطہا و شروطہا، تھوڑا سا آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ بے شرطہا، یعنی توحید بھی بلا شرط نہیں ہے، توحید کے لیے بھی شرط لگائی گئی ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا بڑھ کر فرماتے ہیں کہ وہ انا من شروطہا، کہ ہم ان شرائط میں سے ایک شرط ہم ہیں، کوئی دین کا کوئی جز بغیر شرط و شروط کے نہیں۔ آپ دیکھ لیں، حج کو جائیں شرائط ہے، شرائط کے ساتھ اگر انجام پایا تو حج صحیح ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوں شرائط ہے، شرائط کے ساتھ اگر انجام پائی تو نماز صحیح ہے، روزے کے لیے شرائط ہیں، غرض کے دین کی ہر چیز کے لیے، بلکہ پورے کا پورا دین بغیر قید و شرط کے نہیں، شرط ہے، شرط لگائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بھی حسین کے غم میں آنسو بہا لے اس پر جنت واجب ہے، بے شرطہا و شروطہا، بے شرطہا ہے، وہ بھی بغیر شرط کے نہیں ہے، ہر چیز بغیر شرط کے نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے، یہاں تک کہ توحید کے ساتھ بھی شرط لگائی گئی ہے۔ کہ توحید کی شرط کیا ہے؟ کہ توحید کا لازمہ امامت، اور امام یہ فرما رہے ہیں کہ امامت نظام دین ہے، امامت نظام دین ہے، اور امامت ایک ایسا نظام ہے کہ جس کا ستون امت ہے، جس کا ستون امت ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ باپ، جب میں باپ کہوں، یہ لفظ میری زبان سے ادا ہوا، فوراً آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہ باپ کسی کا بیٹا ہے، اسی لیے اس کو باپ کہا جا رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ زوجہ، تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آ جائے گا، وہ ہے شوہر کی، یہ زوجہ کسی شوہر کی زوجہ ہے. اسی طرح امامت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جب بھی کہا جائے امامت، فوراً اس کے مقابلے میں امت ذہن میں آنا چاہیے، کیونکہ امامت کا ستون امت ہے، امامت کا ستون امت ہے. امامت کے ستون، امت کے ستون کے بغیر امامت کا تصور ممکن نہیں ہے. اسی لیے امام فرما الامامت نظام الامہ، الامامت نظام الامہ، امامت امت کا نظام ہے، سسٹم ہے. امامت کوئی تصور کا نام نہیں ہے. تصور کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی خارجی شے کا اپنے ذہن میں اس کی تصویر کا ابھر جانا تصور ہے. یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی میں اپنے ذہن میں چاہوں تو چار مینار کی تصویر اپنے ذہن میں لا سکتا ہوں. خود چار مینار تو اٹھ کر میرے ذہن میں نہیں آ گیا، تصور آیا، اور تصور حقیقت سے دور ہوتا. امامت تصور کا نام نہیں ہے، امامت حقیقت کا نام ہے. امامت تصور ذہنی کا نام نہیں ہے، امامت کسی عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدہ ذہنوں میں ہوتا، عقیدہ دلوں میں ہوتا. امامت ایک پورے نظام کا نام ہے، اور نظام کے لیے حقیقت ہونا ضروری ہے. چونکہ امامت خود نظام ہے، امامت خود حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی بنیاد بھی حقائق پر قائم. کوئی حقیقت تصورات پر قائم نہیں رہ سکتی، اس حقیقت کی بنیاد بھی حقائق پر قائم ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ الامامت نظام الامہ، امت کا اگر نظام، امت اگر منظم رہنا چاہتی ہے تو امامت کے زیر سایہ ہی امت منظم رہ سکتی ہے. امت کا سسٹم اگر کوئی ہے، امت کا کوئی نظام ہے، تو وہ نظام امامت ہے. اور منبع نظام امامت خداوند عالم کی ذات ہے، ماخذ نظام امامت اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ نے امامت کو مقرر فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے ہے امامت. اور یہ کوئی ذہنی تصور کا نام نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، اور یہی ذہنی تصور کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امامی ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے کو امامیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تصور موجود ہے کہ امامت کوئی چیز ہے. جبکہ صرف ذہن میں کسی تصور کا لا لینا، اکثر تصورات غلط بھی ہوتے ہیں، ہمارے اکثر تصورات غلط ہوتے ہیں، جو تصورات ہم ذہن میں لاتے ہیں پورے کے پورے صحیح نہیں ہوتے. امامت اسی لیے تصور کا نام نہیں ہے، امامت ایک نظام کا نام ہے، اور وہ نظام حقیقت پر مبنی ہے. نظام حقیقت ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم امامی ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں امامت کا تصور موجود ہے. امامت کا تصور ذہن میں موجود ہونے سے کوئی امامی نہیں ہو جاتا، یا اپنے آپ کو امامیہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس نظام پر عقیدہ، اس کا وہ نظام کو سمجھے پورے، کہ امامت پورا ایک نظام ہے. کس کا نظام ہے؟ امت کا نظام ہے. یعنی امت بغیر امام کے رہی نہیں سکتی، اور نہ امامت بغیر امت کے استوار ہو سکتی ہے. امامت بغیر امت کے بھی استوار نہیں ہو سکتی. اسی لیے ستون امامت امت ہے، ستون امامت امت کو کہا گیا ہے، کہ یہ امامت کا ستون اگر کوئی چیز ہے تو وہ امت ہے. مظلوم ترین امامت وہ امامت ہے جس کا ساتھ امت نہ دے، اور مظلوم ترین امت وہ امت ہے جو اپنے امام، اس کا امام اس کے درمیان موجود نہ ہو. آپ امیر المومنین سے لے کر گیارہویں امام تک سارے ائمہ کو دیکھ لیں آپ، کہ امت نے کس امام کا کس حد تک ساتھ دیا، کس حد تک امت نے امام کا ساتھ دیا. حکومت بغیر امتوں کے قائم ہو سکتی ہے، لیکن امامت بغیر امت کے قائم نہیں ہو سکتی. امامت بغیر امت کے یعنی امامت کا تصور گرچہ حقیقت ہے لیکن جیسے ہی امامت آپ کہیں امت کا لازمہ ضروری ہے، امت لازم و ملزوم ہے، دونوں امامت اور امت دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. امیر المومنین سے لے کر گیارہویں امام تک سب کی حسرت امت رہی ہے، امت ہمارے تمام ائمہ کی حسرت امت رہی ہے. اور کسی امام کو ہماری ویسی امت نصیب نہیں ہوئی جیسی وہ خواہش کر رہے تھے، جیسے وہ مشتاق تھے کہ ویسی امت ان کو نصیب ہو، نصیب نہیں ہوئی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی. وہ امت حاضر ہی نہیں ہوئی امت امامت کو ماننے کے لیے. اسی لیے امام یہ فرما رہے ہیں مرو میں، کب فرما رہے ہیں؟ جب مرو پہنچے امام. مرو پہنچنے کے بعد جب بھی ہم کسی شہر میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہاں کے لوگ ان کے، یعنی یہاں کے لوگ کھاتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں. امام نے یہ نہیں پوچھا کہ کھاتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، کس سواری پر سفر کرتے ہیں. امام نے یہ پوچھا کہ یہاں کے لوگ فکر کیا کرتے ہیں، یہاں کے لوگ سوچتے کیا ہیں. امتوں کو پرکھنے کا پیمانہ ان کا پہناوا یا ان کی غذا نہیں ہے، امتوں کو پرکھنے کا پیمانہ ان کی فکر ہے.
نعرہ
سلوات. چنانچہ امام نے یہی پوچھا کہ یہ لوگ آج کل سوچ کیا رہے ہیں، کیونکہ سوچنے والے تین طبقے ہیں. ایک طبقہ فقط شخصیتوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کو موضوع بحث لاتا ہے، ان کا ہم و غم شخصیتیں ہوتی ہیں، شخصیتوں پر بحث کرتے ہیں. صبح اٹھے شخصیتوں پر بحث، شام اٹھے شخصیتوں پر بحث، سب سے پسترین گفتگو یا موضوع بحث شخصیتوں پر بحث کرنا ہے. سب سے پسترین فکر رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو شخصیتوں پر بحث کرتے ہیں. کیوں؟ گرچہ شخصیت کے بارے میں آپ کوئی اچھی رائے قائم کر لیں یا بری رائے قائم کر لیں، بری رائے قائم کریں تو غیبت ہے، اچھی رائے قائم کر لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. شخصیتوں پر جو لوگ فکر کرتے ہیں وہ سب سے پسترین فکر ہے. واقعات پر جو لوگ فکر کرتے ہیں وہ ان سے تھوڑے بالاتر ہیں، مناسب ہے لیکن تب بھی وہ مطلوبہ نہیں ہے. یعنی واقعات پر جو، یعنی فلاں واقعہ پیش آیا، واقعات ان کا موضوع بحث ہے، ان لوگوں کا بحث واقعہ ہے، کوئی واقعہ رونما واقعے پر بحث کر رہے ہیں، یہ ان سے بہتر ہے. کن سے؟ جو لوگ شخصیتوں پر بحث کرتے ہیں. ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگ نظریات اور آرا پر بحث کرتے ہیں، جو نظریات پر بحث کرتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ ترین فکر کرنے والے، یہ سب سے اعلیٰ ترین موضوع بحث ہے جو نظریات پر بحث کرتے ہیں. اسی لیے امام نے آ کر پوچھا کہ آج کل اس مرو کے، یہ جو مرو ہے، مرو کے لوگ آج کل کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا آج کل مرو میں جو موضوع چھڑا ہوا ہے وہ امامت کا موضوع چھڑا ہوا ہے. گھوڑے پر تشریف فرماتے، زین پر، زمین پر بھی نہیں آئے، وہیں پر فرمایا کہ یہ لوگ اور امامت کی بحث کر رہے ہیں، یعنی خاک نشین ستاروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تب آپ نے یہ مفصل حدیث جو 40 صفحات پر مشتمل ہے، حدیث مرو، ارشاد فرمائی. اس میں یہ ایک جملہ آیا آپ کا کہ الامامت و نظام الامہ، امامت امت کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جس طرح سے ڈیموکریسی ایک سسٹم ہے. ڈیموکریسی تصور ذہنی کا نام نہیں ہے، ڈیموکریسی کا پورا ایک سسٹم ہے، اسی طرح امامت کا پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے، اور اس کا ستون، امامت کا ستون امت ہے، ستون امامت امت ہے. البتہ امتوں کے کندھوں پر پیر رکھ کر اقتدار پہ پہنچنا اور ہے، اپنے کندھوں پر اقتدار کا بوجھ لے کر امت کو کسی جگہ پہنچا دینا اور ہے. امتوں کے کندھوں پر پیر رکھ کر اقتدار تک پہنچ جانا اور ہے، اقتدار کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے کر امت کو کسی جگہ پہنچا دینا اور ہے.
نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ سلوات.
امامت اقتدار کی بھوکی نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ امت ولایت تک پہنچ جائے. امام اقتدار تک پہنچنا نہیں چاہتے، اقتدار تو ان کو سونپا بھی گیا، امیر المومنین کو سونپا گیا اقتدار، کیا قبول کر لیا؟ شورا میں جب سونپا گیا اقتدار کہ آپ یہ چھ نفرہ کمیٹی ہے, آپ کو ہم اقتدار سونپتے ہیں, یہ شرط کو مان لیجئے. یہ شرط رکھی گئی, ایک شرط رکھی گئی کہ اس شرط کو مان لیجئے, اقتدار آپ کے حوالے. کیا آپ نے قبول کر لیا؟ اور اگر قبول کر بھی لیتے, شرط پر عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات تھی, لیکن قبول تو کر لیتے, لیکن قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ غاصب ہاتھوں سے وصول ہو, کیونکہ دے وہ رہا ہے جس کی نہیں ہے. ہارون نے یہی کہا نا, ہارون نے امام رضا کو یہی کہا کہ میں یہ خلافت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے اس سے یہ فرمایا, اگر یہ تیری ہے تو دے کیوں رہا ہے, اور اگر یہ تیری نہیں ہے تو دینے کا حق نہیں رکھتا. اگر یہ تیری ہے تو دینے کا حق نہیں رکھتا. چنانچہ جب امیر المومنین کی 25 سالہ خاموشی کے بعد خلافت خود چل کر امامت کے در پر آ گئی, امت حاضر ہو گئی امام کے در پہ, خلافت چل کر خود امامت کے در پہ آ گئی, اور یہی بالکل بے عین ہی یہی معاملہ امام رضا کے ساتھ پیش آیا. یہ جو مرو کی حدیث ہے اسی پس منظر میں ہے. ہارون نے جب یہ کہا کہ میں خلافت کو آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں, تو امام نے یہی کہا, کیوں؟ کیونکہ جب تیری ہے ہی نہیں تو لیں کیسا, چرائی ہوئی ہے اور ہم چرائی ہوئی چیز لیتے نہیں. کہا یہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث موجود ہے نا, رسول خدا کی یہ حدیث موجود ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو کسی نے معصوم سے یہ پوچھا, پھر یہ جو نہ شہر کو مانتے ہیں نہ دروازے کو مانتے ہیں, ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ جو نہ شہر کو مانتے ہیں نہ دروازے کو مانتے ہیں, ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ چور دروازوں سے آ گیا, چوری کیا ہوا ہے یہ چوری کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شہر کو مانتے ہیں اور دروازے کو مانتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں, تو وہ آگے بڑھ گئے جو نہ شہر کو مانتے ہیں نہ دروازے کو مانتے ہیں. تو لہذا شہر علم و معرفت میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے, اور قرآن مجید کا حکم ہے جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو دروازے سے آؤ. دروازے سے ہٹ کر اگر کوئی ذریعہ اختیار کرو گے تو وہ چوری سمجھی جائے گی, وہ چوری تصور کی جائے گی. تم اگر دروازے کو چھوڑ دو گے تو وہ چوری تصور کی جائے گی. اسی لیے اگر علم دین اور معرفت دین لینا ہے تو دروازے سے داخل ہونا پڑے گا, اور اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آٹھویں امام کا زمانہ بھی یہی ہے, تقریباً ویسا ہی ہے کہ ہارون کہہ رہا ہے کہ خلافت کو آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں, تو فرما رہے ہیں کہ نہیں, جب تیری ہے نہیں تو دینا کیوں چاہتا ہے, جب تیری ہے ہی نہیں تو دینا کیوں چاہتا ہے. ان واقعات کی تحلیل ہونا ضروری ہے, خاص طور پر ان ایام میں جب آٹھویں امام کی شہادت کے ایام ہوں یا ولادت کے ایام ہوں. یہ حدیث مفصل ہے, 40 صفحوں پر مشتمل حدیث ہے, اس کے ایک فقرے کو جب اتنا پھیلایا جا سکتا ہے تو حدیث کو کتنا پھیلایا جا سکتا, اندازہ لگایا. تو لہذا امامت بغیر امت کے ہو ہی نہیں سکتی, اور امامت وہ امامت ہی نہیں ہے جس میں امت کے مسائل کا حل موجود نہ ہو. وہ امامت ہی نہیں ہے جس میں امت کے تمام تر مسائل کا حل موجود نہ ہو. امامت ہے ہی امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, امامت ہے ہی امت کا ہر مسئلہ امامت کے پاس حل ہونا چاہیے. امام کے در پر ہر امت کا ہر مسئلہ وہاں پیش کیا جائے, اور امامت کے پاس امت کے ہر مسئلے کا حل موجود ہو. اسی لیے کہا گیا امامت امت کا نظام ہے, امت بغیر امام کے امت نہیں, بغیر امت کے امام نہیں. اور لیکن امتوں نے کیا سلوک کیا, امتوں نے اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسی لیے خداوند عالم نے آخری امام کو ذخیرہ کر لیا غیبت کے لیے, کہ امتوں کی بدسلوکی, امتوں کی بے اعتنائی, امتوں کی عدم اطاعت سبب بنی کہ خداوند عالم نے کہا کہ اب تم کو ایسی آزمائش میں ڈالیں گے کہ تم کو جب تک قدر نہیں ہو جائے گی امامت کی اس وقت تک اس کو ظاہر نہیں کریں گے. جب تک تم اس کی قدر نہیں جانو گے اس وقت تک اس کو ظاہر کرنے والے, اس کا ظہور ہونے والا نہیں ہے جب تک اس کی قدر و قیمت تم نہ سمجھ جاؤ. تو مظلوم ترین امام وہ ہے جس کی امت اس کے ساتھ نہ ہو. اور پورے اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی امام کا ساتھ امت نے نہیں دیا. خود امام رضا کی زندگی آپ دیکھیں جس کی شہادت آج یہاں منائی جا رہی ہے, مر لے جایا جا رہا ہے مدینے سے, مدینے کا کوئی شخص امام کو, امام خود آئے نہیں ہے, امام کو لایا گیا ہے مر, امام خود چل کر نہیں آئے, امام تو جانا نہیں چاہ رہے تھے, امام کو لایا گیا ہے, امام کو یعنی یوں کہوں کہ زبردستی لایا گیا ہے امام کو, امام تو آنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن جب مدینے سے آپ رخصت ہو رہے تھے, کیا امت کا ایک فرد بھی اٹھ کر اس نے ہارون کے سپاہیوں سے یہ پوچھا کہ کیوں امام کو مدینے سے لے جایا جا رہا ہے؟ اسی لیے امام نے خلافت کو قبول نہیں کیا کہ امت حاضر نہیں ہے امامت کو قبول کرنے کے لیے, امت حاضر نہیں ہے امامت کو قبول. ایک شخص بھی نہیں اٹھا, ایک شخص نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ کیوں امام کو مدینے سے باہر لے جایا جا رہا ہے اور کہاں لے جایا جا رہا ہے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. بے آئے نہیں سید الشہداء, سید الشہداء مدینے سے نکل رہے ہیں, فہرست شہداء کربلا میں ایک بھی سوائے بنی ہاشم کے مدنی شخص نہیں, مدینے سے تعلق رکھنے والا ایک بھی شخص نہیں ہے سوائے بنی ہاشم کے. مدینے سے تعلق رکھنے والا ایک بھی شخص موجود نہیں سوائے بنی ہاشم کے. کیوں مدینے والے, کیا نہیں معلوم تھا سید الشہداء مدینے سے نکل رہے ہیں؟ خوب اگر جانے کے بعد بھی معلوم ہوا تو مکہ پہنچ کے اپنے آپ کو مدینے سے نکل کر مکے میں ان حضرت کے ساتھ ملحق ہو سکتے تھے, تب بھی نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت آسان راستہ ہے جبکہ امامت پرخطر راستہ ہے. یقین جانے آپ, امامت پرخطر راستہ ہے, امامت خطروں کا راستہ ہے, خطرے والا راستہ ہے. جس نے یہ سوچ کر کہ امامت خطرے والا راستہ ہے, مذہب امامیہ کو اپنایا ہوا ہے, وہ سب سے بڑا شجاع ہے دنیا کا. جو جانتے ہوئے کہ امامت پرخطر راستہ ہے, جانتے ہوئے اس نے مذہب امامیہ اختیار کیا ہوا ہے, تو وہ سب سے بڑا شجاع ہے دنیا کا, کیونکہ امامت پرخطر راستہ ہے. اسی لیے ائمہ کے پاس جب لوگ آتے تھے کہتے تھے ہم آپ کے شیعہ ہیں یا ہم آپ کی امامت کے ماننے والے ہیں, تو فرماتے تھے کہ مصیبتوں کے لیے آمادہ ہو جاؤ, مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ امامت پرخطر راستہ نہیں ہے, یہ نہیں جانتے ہوئے اپنایا ہوا امامت, تو پھر اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کہ امامت پرخطر راستے کا نام امامت ہے. جب امام کو مانیں گے یقیناً خطرات لاحق ہوں گے. جب آٹھویں امام نے اپنی امامت کا اعلان کیا, لوگوں کو یہی خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ہارون تک یہ بات پہنچ جائے گی تو پھر ہماری خیر نہیں, ہماری خیر نہیں. اگر ہارون کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم آٹھویں امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہماری جان بچنے والی نہیں ہے. امامت اس پر خطر راستے کا نام ہے. آج بھی دیکھیں, آج بھی امامی ہونا پر خطر ہے. گرچہ ہم شاید اس شہر میں رہنے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن جو دوسرے مقامات پہ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ امامی ہونا, امام کو ماننا قیمت چاہتا ہے, امام کو ماننا, امامت کے عقیدے کو ماننا قیمت چاہتا ہے. لوگوں نے امامت کی قیمت ادا کی اس عقیدے پر باقی رہنے کے لیے. چنانچہ جب مدینے سے امام کو رخصت, مدینے سے امام کو لے جایا تھا, بے آئے نہیں سید الشہداء کی طرح اپنے نانا کے روضے پر حاضر ہو کر ایک مرتبہ روضے کے اندر جاتے ہیں, پھر روضے کے باہر آتے ہیں. کئی مرتبہ امام نے یہ عمل دہرایا, کریا کرتے جاتے, اندر جاتے, پھر باہر آتے. سید الشہداء کا عمل بھی یہی رہا. جب مدینے سے سید الشہداء نکل رہے تھے, اپنے نانا کے روضے پر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں حسین آپ کی بیٹی کا بیٹا, یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. امام کا شکوہ رسول کے سامنے, امت امت کا شکوہ لے کر پہنچے, یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی امت میرے ساتھ کیا سلوک کرے, امت نے میری حرمت کو پائمال کر دیا, اس سفر سے واپسی ممکن نہیں ہے, اب واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں, اب یہ تو سفر پر جا رہا ہوں, میری واپسی ممکن نہیں ہے. اور پھر کچھ عرصہ جب مرو نے گزارا اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ ہارون جو چاہتا تھا کہ امام کو کسی طرح شہید کر دے, تو امام کو طلب کیا گیا. جب امام کو طلب کیا گیا تو امام نے اپنے غلام ابا سلط سے یہ کہا کہ ابا سلط میں جا رہا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ جب امام پہنچے ہیں, پہنچنے کے بعد جب ہارون کے سامنے آپ بیٹھے, بڑے ہی اکرام سے آپ سے ملاقات کیا اور معانقہ کیا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس نے بوسا لیا. جب آپ تشریف فرما ہوئے تو کہا کہ اس انگور سے تناول فرمائیے, ایسے انگور میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھے, اس انگور سے تناول فرمائیے. تو امام نے انکار کیا, امام نے کہا کہ میری چاہت نہیں ہے انگوروں کی. تو کہا کہ آپ کو کھانا پڑے گا, آپ کو کھانا ضرور, آپ کو یہ انگور سے تناول کرنا پڑے گا. آپ ہمارے پڑا ہوا ہے, ابا سلط سمجھ گئے کہ امام کو روکنا نہیں ہے, امام کو زہر دیا جا چکا ہے. امام اپنے حجرے میں تشریف لائے اور حجرے ہی میں امام کی شہادت واقع ہو گئی, لیکن امام محمد تقی وہاں پہنچ گئے, امام کا غسل و کفن ہوا, بہت ہی قیمتی کفن امام کو دیا گیا. لیکن کربلا میں آئیے, سید سجاد اپنے باپ کی لاش پر کھڑے ہیں